الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ و صحبی وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ مزمل شریف کی ابتدائی آیات اور اس سے متعلق چند بنیادی گزارشات گزشتہ شب اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ اس درس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بنیادی صورتوں کا ایک تفہیمی مطالعہ کر لیا جائے اور کسی ایک صورت کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کے چاروں مضامین جو عقائد، احکام، معاشرت اور اخلاق کے حوالے سے ہے، اس کا ایک تقابلی مطالعہ بلکہ تفہیمی مطالعہ، تاکہ اس سے ہم مکمل مراد و مقصود حاصل کر سکیں، یہ مراد اس درس کا ہوتا ہے۔ تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول رمضان شریف میں ہوا اور یہ مہینہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، رمضان شریف میں حضرت جبریل کے ساتھ اس کو دور کرتے، اور جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ اس مہینے یعنی اس رمضان مبارک جو آخری رمضان تھا کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا دور حضرت جبریل کے ساتھ دو دفعہ کیا۔ تو یہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے اور اس کی تعلیم لینے کا مہینہ ہے، اسی لیے اعتکاف کو رکھا گیا ہے، تاکہ ہٹ کر ہر چیز سے کٹ کر ایک جگہ پر ٹھہر جانا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادات میں اپنے وقت کو صرف کرنا، دینی عقائد و نظریات اور دینی احکام و معاملات اور شریعت مطہرہ کا دیا ہوا ضابطہ حیات جو ہے اس کو سمجھنا، اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنا۔ سورہ مزمل شریف اسی غرض کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ کل ہم نے اس کی ابتدائی آیات میں صرف آیت نمبر ایک کی تشریح آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یا ایھا المزمل، اس کا معنی بنتا ہے اے چادر لپیٹنے والے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بڑی محبت و شفقت کا ایک خطاب ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ محبت و الفت کو، یعنی خاص محبت، خاص مزاج، خاص محبت کو، اور جس سے محبت ہے اس کی عظمت اور احترام کو بھی واضح کرنا مقصود ہو، تو پھر اس کی تعریف اس انداز میں کی جاتی ہے کہ جس حال میں وہ اس وقت موجود ہے، تو اس حال سے متعلق جو جملہ یا لفظ ہے اسی سے کوئی جملہ مشتق کر کے بیان کیا جائے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ ہیں، ان کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی بظاہر چپکلش ہوئی اور حضرت مولا مرتضیٰ وہاں سے اٹھے اور مسجد میں آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے میں گئے تو دیکھا کہ علی موجود نہیں ہے رضی اللہ عنہ، سرکار نے پوچھا اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ علی کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ معاملہ ہوا، اس کو میں نہیں ذکر کرتا، اور علی ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے مسجد شریف میں تشریف لائے، تو جب دیکھا تو حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ یہ سنگ مرمر ہوتا نہیں، نہ کوئی پختہ فرش تھا، مسجد نبوی شریف کے اندر آپ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، یعنی اس حالت میں آپ تھے کہ آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے احترام میں، آپ کی محبت میں، اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے اسی لفظ تراب کو اس حال کی کیفیت میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹیوں والے کھڑے ہو جا۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ انتہائی محبت والا انداز، یعنی حضور کے دل میں جو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور احترام ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے، اور یہ صرف محبت ہی کو نہیں ظاہر کرتا بلکہ محبت بھی وہ کہ جس میں عظمت موجود ہے اور اپنے محبوب کے لیے قدر موجود ہے، اس لیے جس حال میں موجود ہے اس حال سے متعلق، اس کیفیت سے متعلق جملہ، یعنی مٹی آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی تو حضور نے اسی مٹی والے جملے کو استعمال کیا، ان کو تراب کہتے ہیں، تو فرما قم یا با تراب، کھڑے ہو جائے مٹی والے، یعنی فرما قم یا علی، یعنی فرما قم یا با تراب، جو ان کو کیفیت اور حالت تھی اسی حالت کے لفظ سے مشتق کر کے آپ نے خطاب فرمایا، کھڑے ہو جا اے مٹیوں والے۔ تارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا اور جو میں نے کل مختصر عرض کیا آپ کے سامنے، سرکار آئے، آگے اس کا ذکر آئے گا، اور وہ کلام ثقیل، اور قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، اور یہ کلام اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے پہاڑ جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے، یعنی یہ اس کی ثقالت ہے معنی کے اعتبار سے بھی اور ظاہراً بھی۔ تو سرکار پر تو یہ ثقالت دونوں صورتوں میں، یعنی جو ذمہ داری کے حوالے سے جو آگے میں ذکر کروں گا، اور اس کا اپنا جو بار ہے، یعنی اگر حضور اونٹنی پر جلوگر ہے تو، اگر حضور اونٹنی پر ہے اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو اونٹ اتنا مضبوط جانور ہے، اس کے پاؤں اتنے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، لیکن وہ بار وحی کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہے اور وہ زمین پہ بیٹھ جاتی۔ تو سرکار جب لوٹ کر آئے تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو آپ نے کہا کل پورا تفصیلی بیان ہم نے صحیح بخاری کتاب الوحی سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور یہ جملے کہے کہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر کمبل ڈال دو، تو اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور کمبل آپ کے چہرے کے اوپر ہے، تو وہی زملونی مجھ پر کمبل ڈالو، تو وہی جملہ اللہ رب العالمین نے اس حالت کو ذکر فرمایا، یا ایھا المزمل، ارے محبوب جس حال میں ہے اور اس جس کیفیت میں اور اس کے ساتھ جو ماحول ہے اور جس حال اس پر جو طاری ہے، اسی حال کے جملے کو لے کر اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا کہ اے وہ ہمارے محبوب جو کمبل میں لپٹا ہوا ہے، تو اے کمبل میں لپٹے ہوئے، اے چادر میں لپٹنے والے محبوب، یہ جو کیفیت اور یہ جو بارس دل کے اوپر ہے اور یہ جو گھبراہٹ ہے، اس کو راحت کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ محبت کا کلام اپنے محبوب کے ساتھ فرمایا۔ کل میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید نے ایک نہیں متعدد جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذکر فرمایا۔ آگے ذکر ہو رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں قیام کریں آپ، قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑا کریں آپ، قم اللیل الا قلیلا، پھر آگے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات کریں قیام یا اس میں کچھ کم کر دیں آپ۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے قیام کا حکم دیا گیا، اور یہ ایک اس کی تعبیر ہمارے علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام فرماتے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں، اور پاؤں پر ورم بھی آ جاتا اور دین کی مصروفیات بھی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس محبت کے تقاضے کو ذکر کیا کہ محبوب قم اللیل، یقینا نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر التجا کرنا، مناجات کرنا، یہ محبوب تیری جو محبت ہمارے دل کے اندر ہے اور ہماری جو محبت تیرے دل کے اندر ہے محبوب، اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اور یہ محبت تجھے بیدار کرتی ہے ہمارے حضور مناجات کے لیے، تو محبوب قیام کرو، قم اللیل الا قلیلا، مگر اپنے آرام کا بھی خیال کرو، الا قلیلا، مگر قیام کرو محبوب، تھوڑا کرو، ہاں نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات کر لیا کرو یا اس میں تھوڑا کم کر لیا کرو یا تھوڑا بڑھا لیا کرو، جیسی تمہاری طبیعت راحت کی طرف آئے اور تمہیں آرام کا بھی ضرورت ہے کہ دن کے وقت تبلیغی امور اور تبلیغی مشاغل ہیں، تو فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں کچھ کم کر دیں، اوزد علیہ، یا اس میں کچھ اضافہ کر دیں، تو محبوب جیسی آپ کی طبیعت کرے اس طریقے سے آپ کھڑے ہو کر ہماری بارگاہ میں مناجات کریں۔ تو یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ایک خاص بحث ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا سے مراد نماز تہجد ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تہجد سے متعلق کہا جا رہا ہے۔ پھر اس میں ہمارے علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کا پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے ومن اللیل فتہجد بھی، کہ محبوب رات کے وقت تہجد آپ پڑھیں، نافلتا لک، فرض نہیں ہے، آپ کے لیے نفل کیا گیا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نے تہجد کے اس موضوع کو بیان کیا کہ ومن اللیل فتہجد بھی، کہ محبوب رات کے وقت آپ تہجد کی نماز ادا کریں، لیکن یہ آپ پر کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، نافلتا لک، یہ آپ کے لیے نفل بنایا گیا ہے۔ پھر ہمارے علماء نے یہ کہا کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر چھ نمازیں ضروری قرار دی گئی، پانچ فرض اور یہ خاص طور پر جو ہے وہ تہجد کی۔ پھر اس میں تدبیر اس طرح کی گئی کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ اس کو فرض کی طرح ادا کیا، تہجد کو فرض کی طرح ادا کیا ہے، اور تہجد کا معنی ہے آرام کو کاٹ کر کوئی کام کرنا۔ تو اس میں علماء نے یہ معنی کیا کہ جو جاگ کر، یعنی کنٹینیو بندہ جاگ رہا ہے رات کے وقت اور وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس کو تہجد نہیں کہا جاتا۔ تہجد کا معنی اپنے آپ کو، یعنی اس راحت کو سلب کر کے، کاٹ کے اپنے آپ کو مشقت کی طرف لے کر آنا، تو وہ نیند اس کے لیے شرط قرار دی گئی۔ یعنی ایک بندہ سو رہا ہے، سو کر پھر وہ اٹھے اور پھر اللہ رب العالمین جل والا کی عبادت میں آ جائے، تو تہجد کے اندر جو نیند کو شرط قرار دیا ہے وہ تہجد کا خود معنی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اور جو رات مسلسل اگر بندہ جاگتا رہے اور ساری رات نوافل پڑھتا رہے، اس کو تہجد نہیں کہا جاتا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر سو جائے یا اس پر اونگ طاری ہو جائے، اور اونگ کا طاری ہونا ایسا ہے کہ بالکل لیٹ کر وہ نہیں سویا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، دماغ پر غنودگی آئی، اور غنودگی ایسی آئی اس کے اوپر کہ وہ نیند ایک اس پر طاری ہو گئی، اور غنودگی جو ہے، یعنی جو اونگ کا آنا ہے، اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، جس طرح فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر وہ دو زانوں ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور اسے اونگ آ گئی، اور اس حال میں آ گئی کہ جناب اس کی ایک سوری نے ایک طرف سے نہیں اٹھی، یعنی اتنا بڑا جھٹکا نہیں تھا کہ وہ ایک طرف جھٹکا کھا جائے اور ایک طرف کا اس کا پہلو اٹھ جائے، تو اس میں نیند بھی ادا ہو گئی اس کی اور اس کا وضو بھی برقرار ہے۔ اس لیے آپ جو بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جناب انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، جیسے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، تو ان کو تہجد کی سعادت نہیں ملی، تو علماء نے فرمایا کہ تہجد کی سعادت ملی ہے، لیکن وہ سونا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کہ ہم بستر پر سو جائیں۔ تو ہم اگر بستر پر مکمل طور پر سو جائیں، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورین کی ڈور جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے جڑی ہوئی، یعنی جب آنکھیں سوتی ہیں تو جسم پورے اعضا اس کے ڈھیلے پڑ جاتے، اور اس میں جسم سے کوئی چیز خارج ہونے کا مکمل امکان، قوی امکان پایا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے اس کو بڑے حیا کے جملے میں بیان فرمایا کہ انسان کی سورین کی ڈور جو ہے اس کی آنکھوں کے ساتھ ہے، جیسی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو سورین، یعنی جہاں سے فضلہ یا ریح کا اخراج ہوتا ہے، اس پر اس کی گرفت، اس پر اس کی اطلاع اور اس پر اس کی مضبوطی کمزور پڑ جاتی ہے اور اعصاب اس کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو جو چیز نواقص وضو میں سے ہے، یعنی وضو کے توڑنے والوں میں سے ہے، اس کا وقوع ہونا، اس کا پایا جانا بہت قوی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے جو زمین پر لیٹ کر سو جائے، ٹیک لگا کر سو جائے اور اس کو نیند آ جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور آپ وضو کر لیں۔ لیکن اتحیات کی صورت میں جس طرح آپ بیٹھتے ہیں، اتحیات کی صورت میں آپ بیٹھ گئے کہ دونوں سورین زمین پر جمے ہوئے ہیں، یا ہاتھ اس طرح گھٹنوں کو کھڑا کر کے بندہ بیٹھ جائے اور جس میں دونوں سورین، دونوں پہلو اس کے زمین پر گویا کہ جم کر لگے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر وہ پوری رات بھی سو جائے بغیر ٹیک لگائے، پوری رات بھی سو جائے اور اس کے جسم پر کوئی جنبش طاری نہ ہو، اور ایسی جنبش کہ ایسا جھٹکا اسے نیند کا آ جائے، تو اس کا ایک پہلو اٹھ جائے، یعنی ایک طرف کی سورین اٹھ جائے، اس قسم کی کیفیت اگر اس کی پیدا نہ ہو، تو پوری رات وہ نیند بھی کر لے گا اور اس کا گویا کہ وضو بھی ناقص نہیں ہوگا۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں، جو بزرگوں کے بارے میں، سرکار غوث اعظم کے بارے میں ہے، تو وہ تہجد کی فضیلت بھی ان کے پاس، وضو بھی برقرار ہے اور ہلکی سی اونگ آئی ہے، اور اونگ اس شرط سے آئی ہے کہ جو نواقص وضو یا وہ نیند جو جو وضو کو توڑ دیتی ہے، ایسی کوئی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوئی ہے، بغیر کسی سپورٹ اور تکیے اور سہارا لیے ہوئے اونگ آئی ہے، تو وہ تہجد کی۔ اب اچھا، تہجد کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی؟ ہمارے علماء نے تہجد کا رتبہ تراویح سے بڑا لکھا ہے۔ جب ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ تہجد کا رتبہ بڑھائے یا تراویح کا رتبہ بڑھائے، تراویح ہے ضروری جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور یوں نفس سے تراویح پڑھنا سنت موقعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے تراویح سے بڑا رتبہ جو ہے وہ تہجد کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابھی میں حدیث آگے آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نفل کا رتبہ بہت زیادہ بڑا ہے کہ جو آدھی رات یا آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، تو لہذا آدھی رات یا آخری پہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا رتبہ بہت بڑا ہے اور وہ تہجد ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ رمضان شریف ایک بڑا نادر موقع ہے کہ جس میں ابتدائی وقت کے اندر بندہ تراویح ادا کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر فجر سے کچھ جب سحری کے وقت وہ اٹھتا ہے تو اس کے بعد سب سے بہترین آئیڈیل وقت اس کے پاس ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں آپ تو نیند آپ کر چکے ہوتے ہیں اور رات ابھی تک باقی ہے، فجر ابھی داخل نہیں ہوا ہے، تو لہذا آپ ظاہر سی بات ہے واش روم وغیرہ میں جاتے ہیں تو وضو وغیرہ کر لیں اور آنے کے بعد دسترخوان سے بیٹھنے سے پہلے دو رکعت اگر آپ نفل ادا کر لیں تو یہ تہجد ہے اور اس کا رتبہ تراویح کے نوافل سے، تراویح کی جو جماعت ہے اور تراویح کی جو فضیلت ہے اس سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ آخری رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے اور آخری رات کے جو نوافل ہیں وہ شروع رکعت کے اور شروع رات کے جو نوافل ہیں اس سے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو تہجد کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر پھر اس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس کو منسوخ قرار دے دیا گیا اور قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا نا، جس سورہ بنی اسرائیل کے میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی اس پر نص موجود ہے کہ وہ من اللیل فتہجد بھی، محبوب رات کو آپ تہجد پڑھیں، آپ رات کو تہجد ادا کریں لیکن نافلتن لک، وہ آپ کے لیے نفل بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی نص موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، نہ امت کے اوپر فرض ہے، اور نافلتن لک یہ قرآن کے منصوص الفاظ ہے کہ وہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے لیے نفل بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے رخصت بھی دی گئی کہ محبوب نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات پڑھ لیجیے یا اس میں کچھ کمی کر لیجیے، اور آگے فرما او زد علیہ یا اس میں کچھ بڑھا دیجیے آپ۔ تو یہ کتنا محبوب انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کہتے ہوئے، یہ نہیں کہا کہ بس رات کو جب اٹھ کے آپ پڑھیں، تو یہ منانے کا جس کو بالفاظ ظاہر لفظ نہیں کہنا چاہیے، آپ کے ضرور جیسا لاڑ اور پیار کہتے ہیں آپ، یعنی اس محبت والے جملے میں، سبحان اللہ کہیے، اس محبت والے جملے میں اپنے محبوب کو تقاضے عبادت کے بتائے جا رہے ہیں کہ قم اللیل، محبوب آپ رات کو قیام کریں لیکن الا قلیلا، تھوڑا کریں۔ اب وہ تھوڑا کیسا ہے بات واضح ہو گئی، لیکن پھر محبوب کے ناز کو بیان کرتے ہوئے وہ انداز سمجھایا جا رہا ہے، نصفہ محبوب اس تھوڑے میں یہ ہے کہ آپ آدھی رات عبادت کر لیں، پھر فرما اوین کچھ منہ قلیلا لیکن اس سے بھی تھوڑا کچھ کم کر لیں، لیکن محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ علیہ اس میں تھوڑا بڑا بھی دیجیے آپ۔ تو یہ محبوب انداز، کیونکہ قرآن ایسی طوالت کے ساتھ کلام نہیں کرتا، یہ فصاحت کے خلاف ہے، جب ایک بات کہہ دی کہ آدھی رات قیام کریں آپ، تھوڑا قیام کریں بات مکمل ہوگی، لیکن یہ انداز بڑا محبوبانہ ہے، اس کو عشق کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو فرما دیا گیا کہ محبوب قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا کریں، نصفہ آدھی رات کر لیں، اب ان قسم منہ قلیل یا اس میں کچھ کم، آدھی رات کے بجائے اگر نہیں ہوتا تو تھوڑا کم کر لیں، اور اوزد علیہ یا محبوب اگر دل چاہتا ہے کہ اور مناجات کرنا ہے تو تھوڑا کرنے چاہ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا بڑھا دیں، یا تھوڑا کم کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، یا آپ کی مرضی ہے جتنی مناجات آپ کر لیں۔ تو یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مقام ہے۔ رات کے حوالے سے ہمارے علماء نے ایک ترغیب دلائی ہے، تو کیونکہ تہجد کا موضوع چلا ہے تو میں صحیح بخاری شریف کی دو حدیث آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے میرے سامنے اس وقت بخاری شریف ہے اور یہ کتاب التہجد ہے اور حدیث نمبر ہے 1131۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی تعریف فرمائی کہ جو اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے نمازوں میں اور روزوں کی صورت میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل ہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام کا وہ عمل کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ وہ یہ ہے کہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ نماز ہے وہ نماز داؤد ہے، وہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد علیہ السلام، اور اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ روزہ ہے وہ روزہ داؤد ہے۔ اچھا وہ اس میں کیا ہے، اس نماز میں کیا خاص بات تھی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ابھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اللہ نے جن عبادتوں کو محبوب کیا ہے، جس انداز کو محبوب کیا ہے، جس ڈھنگ کو محبوب کیا ہے، اور اس کو جس انداز میں یوٹیلائز کرنا ہے، جس انداز میں اس کو مینج کرنا ہے، جس انداز میں اس کو عملی شکل دینا ہے، وہ انداز اور طریقہ جو محبوب کیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، تو ہم اپنی عمر کو ضائع نہ کریں بلکہ اس طرح کے عمل کو اپنائیں کہ اس میں عبادت ہوگی بظاہر تھوڑی لیکن اجر اس میں زیادہ ہوگا. فرما اس نماز میں کیا فضیلت ہے اور اس روزے میں کیا فضیلت ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وکانا ینام نصف اللیل. داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ آدھی رات سوتے تھے، وہ آدھی رات سوتے تھے. ویقوم ثلث، اور پھر آخری جو ہے تیسرا حصہ رات کا ہے اس میں بیدار ہو جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. یا پھر وینام السدس، یہ رات کا چھٹا حصہ آپ آرام فرماتے تھے اور بقیہ جو آخری حصہ جو رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے اس میں آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. یعنی مختصر یہ کہ رات کو سوتے بھی تھے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. تو فرمائے یہ نماز جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ یہ اور حضور نے خود تعریف فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے وہ یصوم یومن و یفطر یومن، فرمائے وہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ روزہ جو ہے وہ روزہ داؤد ہے. تو روزہ داؤد کیا ہے؟ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ تو نبی پاک خود فرماتے بخاری شریف میں وہ یصوم یومن و یفطر یومن، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. یعنی ایک دن پورا دن کا روزہ، پھر ایک دن کا گیپ، پھر دوسرے دن روزہ، پھر ایک دن کا گیپ. یہ جو متواتر روزہ رکھنا ہے یہ شریعت مطہرہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. اگر اس نے روزہ رکھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اشتیاق اور طبیعت اس کی بہت زیادہ بیدار ہے، کیونکہ ہر ایک کا ایک شوق اور مزاج ہوتا ہے، کوئی نوافل کثرت سے پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ کثرت سے دے رہا ہے، کوئی حج کثرت سے کر رہا ہوتا ہے، کسی کا شوق اندر سے ایک فطرتی طور پر ہے کہ جناب وہ روزے زیادہ رکھے، تو اس کے لیے بتا دیا گیا کہ سوم وصال تو ایسی بھی جائز نہیں، اور سوم الدہر جس کو کہا گیا یعنی پے در پہ مسلسل روزے رکھنا یہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے. ہاں ایام بیس کے روزے رکھ لیں آپ، یا پھر اگر اس سے زیادہ دل چاہتا ہے، جن کی طبیعت برداشت کر سکے، اس شکوہ شکایت بھی زبان پر نہ ہے، تو فرما پھر ایک دن روزہ ہو اور ایک دن نہ ہو، ایک دن روزہ ہو ایک دن روزہ نہ ہو. لیکن یہاں پر ایک بڑا ایک محبوب عمل بھی حل ہوتا ہے، یعنی جہاں پر ہم نے تہجد کو سمجھا اور جہاں پر ہم نے تہجد کی فضیلت کو تھوڑا ابھی تک جانا ہے اور رات کی عبادت کی فضیلت کو جانا، وہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ بھی یہاں پر حل ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور وہ ناجائز ہو جاتی ہے. یہاں پر دیکھیں جس طرح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ لیکن اس کو منسوب کس کی طرف کیا گیا؟ صلاۃ الداؤد، داؤد کی نماز. تو اب یہ بھی تو غیر کی طرف عبادت کی نسبت کر دی گئی نا. اگر بکری کی نسبت غوث اعظم کی طرف کر دی جائے اور وہ شرک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، بلکہ نسبت کرنا ہی جائز نہیں، اور آیت پڑھ دی جاتی کہ وما احل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر پکار دیا جائے، تو کیا پھر نماز تہجد حرام ہو جائے گی؟ الیاذ باللہ اس فتوے کے تحت، کیونکہ یہاں پر حضور نے خود جو ہے اس نماز کو حضرت داؤد کی نسبت سے پکارا ہے. تو پتا چلا کہ نسبت اگر تعارف کے لیے ہو اور پہچان کے لیے ہو تو وہ نسبت عرفی ہوتی ہے، وہ شرک نہیں ہوتی. ہاں نسبت اگر تقرب اور عبادت کے لیے غیر کے لیے کی جائے تو وہ شرک ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ کھانا پکاتے ہیں، کبھی اس کی نسبت ولیمے کی طرف کرتے ہیں، کبھی دعوت کی طرف کرتے ہیں، کبھی آپ اس کی نسبت کے عقیقے کی طرف کرتے ہیں، تو جس طرح یہ عقیقے کی نسبت اور یہ ولیمے کی نسبت اس ایک تعارف کے لیے کہ کھانا تو ہے لیکن اس مقصد کے لیے، تو اسی طرح اگر اس کو تیجا سوئم عرس کہہ دیا جائے تو جس طرح وہ نسبت اس کے تعارف کے لیے ہے اس طرح یہ نسبت بھی اس کے تعارف کے لیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ تعارف کی باتیں کہاں سے آ گئی، کہاں سے غیر کی طرف منسوب کرنے سے، تو میں نے کہا پھر دیکھیے نا، پھر تو آپ کی بھی نکاح ٹوٹ جائیں گے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھو، نہ تو خدا کی بیوی ہے اور خدا بیوی رکھنے سے بھی پاک ہے، اور اس کی بیوی ہو اس عقیدے سے بھی اور اس نظریے سے بھی خدا پاک ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بیویاں ہوں یا بچی ہوں، اس کو ہمیشہ مولوی صاحب اگر ہیں ان کی بیوی اور ان کے بچے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں ان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کے بچے، مولوی صاحب کی اولاد، مولوی صاحب کی بیوی. تو مولوی صاحب خدا تو نہیں ہے، تو یہ غیر کی نسبت نہیں ہوئی. کہ لگا نہیں یہ تو خدا کے لیے متصور نہیں تھا، تو پھر آپ نے نسبت کیسی کر دی؟ تو میں نے کہا چلو اگر نسبت نہیں ہوئی تو قربانی میں جو آپ چار جانور گھر کے لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے، یہ میری بیوی کی طرف سے، یہ میرے بچوں کی طرف سے، یہ میری ماں کی طرف سے، تو جانور تو سب خدا کی طرف سے ہے، تو جناب اس میں نسبت کیسی ہے؟ تو کہا نہیں کاٹوں گا تو اللہ کے نام پر نہ. تو میں نے کہا پہلے سے نام کیوں لے لیا تم نے؟ کہا اس لیے لیا کہ ہر ایک کا تعارف ہو جائے. تو ہم نے کہا یہاں پر بھی کٹے گا نام، کٹے گا جانور، اللہ کے نام پر ہے، اور یہ غوث اعظم کا جو نام لیا یہ تعارف کے لیے لیا ہے.
تو اگر اتنی گنجائش وہاں تک ہو سکتی ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتی ہے. یہ ضمناً ایک میں نے مسئلہ ذکر کیا کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے. مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اتنا بڑا کوئی بہت بڑا مقام ہے یعنی اس مسئلے کی نوعیت کا, لیکن اس کو بنا دیا گیا ہے اور اس پر بہت لوگوں نے اپنے عقیدے خراب کر لیے اور بہت لوگوں نے جناب جو ہے کہ وہ حق سے رائے فرار ایسے غیر ضروری مسئلے کو سمجھ کے جناب نیاز آرام ہے, کیوں آرام ہے جی, وہ کہنے جی غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی ہے. تو میں نے کہا یہاں پر جو حدیث پاک کے اندر آیا کہ سب سے اچھی نماز کون سی, فرما احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد, سب سے پسندیدہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے, فرما روزہ داؤد. تو یہ روزہ داؤد نماز داؤد, تو یہ حضرت داؤد کی طرف نماز کی نسبت نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں یہ نسبت مجازی ہے, اصل میں تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے نا, صلاۃ اللہ اللہ کی نماز. تو میں نے کہا یہاں تو داؤد کی نماز کہا جا رہا ہے, صوم اللہ اللہ کے لیے روزہ, یہاں پر تو صوم داؤد کہا جا رہا ہے, یہ نسبت کیسی ہے؟ کہ لگے مجازن ہے. تو میں نے کہا جس میں آپ کا دل یہاں پر نرم ہوا اس کو آپ مجاز کہتے ہیں, تو گیارہویں کی نسبت بھی مجاز ہی کے لیے ہوتی ہے, وہ فاتحہ کی نسبت بھی مجاز ہی کے لیے ہوتی ہے. اور اگر آپ سب کچھ سمجھ چکے ہیں تو خدا کے واسطے ایسی بھونڈی باتیں کہیں پر بیٹھ کر بکواس کرنا اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر لوگوں کو منتشر کرنا, امت اس اختلاف کی متحمل نہیں ہے. ایسے غیر ضروری سلسلے کو جاری رکھ کر امت میں انتشار پیدا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور نہ یہ مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا ہے کہ اس پر کسی کو شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جا سکیں. دوسری حدیث پاک میں یہاں پر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ تہجد کی فضیلت. میں نے عرض کیا نا, ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ تہجد کا رتبہ نماز تراویح سے بھی اعلیٰ ہے. بولیے سبحان اللہ. اس کی وجہ ہمارے علماء نے نوعیت کی یہ لکھی ہے میرے دوستو کہ وہ آخری شب میں پڑھی جا رہی ہے, تو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نوافل کا اجر پہلی شب یا دن میں پڑھے جانے والی نوافل سے بہت زیادہ ہو جاتا. اور استدلال اس حدیث مبارکہ سے, میرے سامنے اس وقت بخاری شریف کتاب الدعوات سے یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے راوی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سنا ہے, اور بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر. فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت اپنی شایان شان آسمان دنیا کی طرف رات کے آخری پہر میں متوجہ ہوتی ہے, اور وہ اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے. یتنزل ربنا تبارک و تعالی, اس کا معنی تو یہ بتا ہے کہ اللہ رب العالمین اترتا ہے, لیکن یہ متشابہات میں سے ہے. اترنا چڑھنا آنا جانا یہ جسم کی صفت ہوتی ہے, یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی خاص رحمت, اور خاص رحمت کا منادی جو ہے جو ندا کرتا ہے وہ پہلے آسمان کی طرف آتا ہے, اور پھر وہ ندا کرتا ہے کب؟ رات کے آخری پہر میں, رات کے آخری پہر میں. اور وہ کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, فیقول من یدعونی فاستجب له, کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے مانگنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کا منادی اللہ کی طرف سے کہتا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ جناب میں اس کو قبول کروں گا اس کی دعا کو. میں یسالونی فاعطیہ, جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا. میں یستغفرونی فاغفر له, جو مجھ سے استغفار کو مانگے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا. یہ اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے, اور حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے یہ منادی ندا کرتا ہے, اور صبح صادق تک. اسی لیے تہجد کی نماز کو رات کی ابتدائی جو رات شروع ہوتی ہے اس کی نوافل سے زیادہ رتبہ اور درجہ حاصل ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک بڑا ایک علمی لطیف نقطہ ہے, جو لوگ, کیونکہ بعض وہ ہیں جو باقاعدہ مجسمہ فرقے میں سے ہیں, کہ جو اللہ کے لیے معاذ اللہ علیہ وسلم ہاتھ پاؤں جسم مانتے ہیں, جس میں ابن تیمیہ کو مرد الزام لگایا جاتا ہے, اور اس کی کتابوں سے یہ ہے بھی. اس لیے وہ کہتے ہیں دعا کرنا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاؤ, اس سے پوچھتے ہیں کہ این اللہ, وہ کہتے ہیں جی اللہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے, معاذ اللہ. تو وہ تجسیم اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور یہ تجسیم عقیدہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو جسم سے پاک مانتے ہیں, اور یہ حق بھی ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا کا نہ جسم ہے نہ روح ہے, اور نہ حال میں ہے نہ مثیل میں ہے. قرآن نے کہا لیس کمثلی شے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی مثال دی جائے. تو پھر حضور کیسے مانا جائے اللہ رب العالمین کو؟ فرما جیسے مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. اور میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کا مستوی عرش ہونا ہے, یا جہنم کے اندر اپنے دائیں قدم کو داخل کر کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے, یا یہ پہلے آسمان کی طرف اتر کر آنا ہے, تو میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ فتویٰ امام مالک اپنے فتوے میں نقل کرتے ہیں اکثر اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ متشابہات میں ہیں، یہ جیسی ہے اس پر عقیدہ رکھنا ہمارا ایمان ہے، ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت ہم سے مجہول ہے اور اس پر بحث کرنا بدعت ہے. یہ کیسی ہے، کیسا ہوگا، کیا معاملہ ہے، فرمائیے ہمارے ذہنوں میں اس کی جو تشریح اور جو تفہیم ہے یہ ہمارے ذہنوں میں مجہول ہے، یعنی سمجھا نہیں جا سکتا. لیکن جیسا یہ ہے، جیسا رسول اللہ کی مرضی اور جیسا فرمایا اور اللہ نے جیسا فرمایا، ہم اسی عقیدے پر ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، فرما مجہول ہے، الفاظ ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کو دائرے میں لا سکے. لیکن اس کو مباحثہ اور مناظرہ اور مباحثہ بنانا ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی بدعت ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے اکثریت امت کی، اکثر الاکثر ٹھیک ہے، لیکن تمام امت چاہے ان میں نظریاتی کتنا بڑا بھی اختلاف کسی اور موضوع پر چلا ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا آنا جانا اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اس سے مراد اس کی رحمت ہے یا اس کا منادی ہے. اب منادی سے مراد ندا کرنے والا، بلانے والا وہ فرشتہ ہے، لیکن جملہ وہ کیا کرتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو. تو جو لوگ اس کو منادی کے معنی میں لیتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں منادی رب کی طرف سے یہ جملہ تو کہتا نا، مجھ سے مانگو میں دوں گا. وہ یہ نہیں کہتا منادی کہ اللہ سے مانگو تو اللہ دے گا یا اللہ سے دعا کرو تو اللہ سنے گا، بلکہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. یعنی اللہ والے وہ جملے کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا. تو میں نے کہا یہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ وہ کیسے جملے یہ کہہ رہا ہے. کہ لگے نہیں جناب، یہ مجازن یہ جملے کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا جب مجاز کی تعویل آپ یہاں پر کر کر اپنی جان بچاتے ہیں تو یہ عقیدہ یا رسول اللہ مدد کے اندر بھی تو ہے، یہ عقیدہ یا غوث اعظم مدد کے اندر بھی تو ہے، تو آپ مجاز سے بالکل راہ فرار اختیار کرتے ہیں. پھر وہ ایک بات میں یہاں پر جملہ کہہ دوں آپ کو، جو آخری باتیں ہیں وہ چند، وہ یہ ہے، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ یا رسول اللہ المدد میں. ہم نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل جملے کا مخفف ہے، یہ مسلمان کی جو اصل نیت ہے اس کا یہ مخفف ہے. کیا کیا؟ میں نے کہا اصل میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مدد فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اس کو وہ اپنی زبان میں مخفف کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدد. یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ سمجھیں اس کے کہنے حوالے سے، جو یہ معنی بالکل ٹھیک ہے، یہی نیت ہوتی ہے، لیکن اس کو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی دوسرا تفہیمی رخ یہ ہے، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کر رہا ہے اور یہ مدد کی نسبت جو حضور کی طرف کی جا رہی ہے مجازن کی جا رہی ہے، واسطے کے طور پر کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مدد خدا نے کرنا ہے تو پھر رسول کا نام کیوں لیتے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ کہہ دینا یا اللہ مدد، تو آپ رسول کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا الحمدللہ، یا اللہ مدد کا کون انکار کرتا ہے؟ تو یا اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ مدد، جب یا اللہ مدد کہا جا رہا ہے تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ معنی، وہ مفہوم و کلمات اپنی حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی مدد کا خالق ہے، اللہ ہی مستعان حقیقی ہے، وہی مدد فرمانے والا ہے. لیکن جب یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے یا رسول اللہ مدد، تو اس میں مراد حقیقت کی نہیں ہوتی، مجاز کی ہوتی ہے، یعنی مدد تو اللہ کر رہا ہے اور اللہ ہی مستعان حقیقی ہے، مدد کا خالق بھی اللہ ہے، مدد کرنے والا ذاتی طور پر اللہ. اور لیکن یا رسول اللہ مدد جو کہنے والا آتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو مدد فرما رہا ہے وہ مدد پہنچ رہی ہے رسول اللہ کے ذریعے، رسول اللہ اس مدد میں واسطہ بن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کا عقیدہ اتنا واضح ہے تو آپ ڈائریکٹ حقیقت کے جملے کیوں نہیں بولتے، آپ مجاز کے جملے کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تو اہل زبان کا شوق ہے، کبھی وہ حقیقت بولتے ہیں کبھی مجاز بولتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ میں نے کہا قرآن تو مجاز سے بھرا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کون موت دیتا ہے؟ اللہ موت دیتا ہے نا. لیکن قرآن یہ کہتا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، محبوب تم کہو کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو ہم نے تم پر اپنی جانب سے وکیل بنایا ہوا ہے. تو یتوفاکم ملک الموت، یتوفاکم ملک الموت، تو ملک جو ہے یہ یتوفا کا فاعل بنتا ہے یہاں پر. قل یتوفاکم ملک الموت، کہ محبوب فرماؤ یہ موت کا فرشتہ جو ہے یہ موت دے رہا ہے. تو مجھے بتائیے، قرآن نے خود بتانا، حالانکہ موت کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن کیا یہ مجاز نہیں ہے؟ معنی یہاں پر یہی کیا جائے گا کہ موت تو اللہ دیتا ہے لیکن اس کے لیے واسطہ حضرت اسرائیل بنتے ہیں. اسی طرح اس مجاز میں کہا جاتا ہے کہ مدد تو اللہ کر رہا ہے اور واسطہ رسول اللہ کی ذات بن رہی ہے. یہ مجاز کا استعمال قرآن میں ایک جگہ پر تو نہیں، یہ بھی مجاز پر منطبق ہے. روزمرہ مثال کے طور پر، یار آپ نے پانی پلایا میری پیاس بجھ گئی، یار آپ نے میری مدد کی میرا کام ہو گیا، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو مجاز کے جملے جو روزمرہ ہم کہتے ہیں. میں نے اس استاد نے مجھے عالم بنا دیا، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، اس نے میری مدد کر دی. یہ جو ڈائریکٹ جملے ہم ہر ایک کے لیے صبح شام بولتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام خدا ہی کر رہا ہے، تیرے ہاتھ سے کروا دیے، تیرے ہاتھ سے کروا دیے، تیرے ہاتھ سے کروا دیے. تو یہ مجاز سے کیسے راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو لہذا اگر واقعی میں کوئی مفتی ہو اور اس کے سینے میں امت کے لیے نرم دل ہو، تو وہ تعصب سے کام نہیں لے گا، بلکہ اس حقیقت اور مراد کو سمجھ کر کہے گا کہ کب لفظ مجاز کے لیے کہا جاتا ہے اور کب لفظ جو ہے وہ اس کی حقیقت کے لیے کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم نے نہیں فرمایا، دیکھیں نا کسرا کا جب نمائندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا جی آپ کو گرفتار کرنا ہے ہم نے، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے گرفتاری کی بات بعد میں کریں گے، اور ایک صحابی سے کہا کہ اس کی خاطر توازو کرو، لے جاؤ یہ سفیر ہے. اب بھلے یہ ان کی طرف سے آیا ہے، کسرا کی طرف سے آیا ہے، لیکن یہ سفیر ہے، اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا پینا کھلاؤ. فرمایا صبح بیٹھ کے تو اس سے بات کر لیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس نے خط پھاڑا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائے ضرر کی تھی، اور رات کے وقت اس کے بھتیجے نے اس کو مار ڈالا. یہ ساری چیزیں حضور کو خواب میں دکھا دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. صبح وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفیر کو بلایا اور اس سے کہا ان ربی، اس کو جملہ کہا حضور نے، یہ حدیث کی کتابوں موجود ہے، کہ ان ربی قد قتل ربک، میرے رب نے تیرے رب کو مار دیا. اب دیکھیں حضور نے، یہ حضور کی توحید ہے، اور حضور سے بڑا موحد کون ہوگا؟ حضور سے بڑا توحید اور اللہ کی شان کے جملہ بیان کرنے والا کون ہوگا؟ اب دیکھیں لفظ رب مشترک ہے، اور یہ دونوں حضور نے استعمال کیا، دونوں کے مصرف الگ ہیں. فرما ان ربی، میرا جو رب ہے، قد قتل ربک، اس نے تیرے رب کو مار ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے تیرے رب کو. اب آپ دیکھیں حضور نے اللہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، اور اس کسرا کے لیے بھی حضور نے رب کا لفظ استعمال کیا. مجھے بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ امام الموحدین ہیں، حضور ہی کے دم قدم سے تو توحید کا تعارف ہوا ہے. اب ایک جملے میں جناب جو ہے کہ وہ دو لفظ موجود ہے، وہاں پر تعویل کی جاتی ہے کہ جناب جہاں حضور نے رب اللہ کے لیے کہا ہے وہ حقیقت کے معنی میں ہے، اور جہاں رب اس کو کہا ہے وہ مجازن اور دنیاوی امور و حکمران کے معنوں میں ہے. تو میں نے کہا جب یہاں پر تعویل ہو سکتی ہے تو یا رسول اللہ المدد میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی، یا غوث اعظم المدد میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اسی طرح قرآن نے کہا فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. عجیب ڈرامہ ہے جناب، تم مدد اللہ کو لیے بھی بولتے ہو، رسول کے لیے بھی بولتے ہو، غوث کے لیے بھی بولتے ہو. میں نے کہا یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے. اللہ نے مولا کا لفظ خود کے لیے بھی بولا، جبریل کے لیے بولا، سارے مسلمانوں کے لیے بولا. فرما فإن اللہ، اگر الفاظ کے اس طرح سے شرک ہوتا ہے تو یہ شرک قرآن کی آیت کو کیسے آپ نبھائیں گے؟ میں صرف ایک دوستانہ مشورہ آپ کے سامنے، کس طرح آپ نبھائیں گے اس کو کہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اب آپ دیکھیے فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، مومنین کا نام آیا، جبریل کا نام آیا، اللہ کا نام آیا، تینوں زبات پر، تینوں ذاتوں پر لفظ مولا ایک ہی دفعہ بولا گیا. اللہ کے لیے بھی وہی لفظ مولا بولا گیا، جبریل کے بھی لیے وہی لفظ مولا بولا گیا، اور خاص طور پر تمام مسلمان صحابہ شیخین کے لیے وہی جملہ بولا گیا. کیا معنی کریں گے آپ؟ تو یہ معنی یہی بنے گا کہ لفظ اللہ کے، جب اللہ کے لیے لفظ مولا بولا گیا تو وہ اپنے حقیقی معنی میں بولا گیا، جبریل کے لیے بولا گیا تو مجاز کے معنی میں بولا گیا، حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے لیے بولا گیا تو مجاز کے معنی میں بولا گیا. تو میں نے کہا بس یہی ہے کہ جب مدد کا معنی اللہ کے لیے بولا گیا تو حقیقت میں بولا گیا، جب رسول اللہ کے لیے بولا گیا تو مجاز کے بارے میں، غوث اعظم کے لیے بولا گیا تو مجاز کے معنی میں بولا گیا. یہ اب یہ الگ بحث ہے کہ ان کے مدد کرنے کی کیا دلیل ہے. ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ شرک ان لفظوں سے ثابت نہیں ہوتا، بس یہ ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے. اچھا دلیل پڑھو آپ، رسول اللہ مدد کرتے، ہم نے کہا یہ تو الگ موضوع ہے، پہلے یہ تو طے کر لو کہ شرک نہیں ہے. یہ گڑمڑ کرتے ہیں، پھر گڑبڑ، اچھا پھر جب پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر دلیل پڑھو رسول اللہ کہاں مدد کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ دلیل دوسری بحث میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ بتا دیتے ہیں اگر کوئی لفظ حضور کے لیے بولے تو مشرک نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، پہلے یہ طے کریں آپ. دوسری بحث میں دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرماتے ہیں اس کی کیا دلائل ہے. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. حضور کے لیے اگر کوئی شخص یہ جملہ کہتا ہے، صحابہ برملا کہتے تھے، سرکار کے جبوں کے لیے جملہ کہتے تھے کہ ہمیں شفا اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم حضور کے جبے کو دھوتے ہیں، ونستشفی بحال المردہ، اور حضور کے جبے کے دھوون، اس پانی، اس غسالے، اس برتن میں پڑے ہوئے پانی جس میں حضور کا جبہ رکھا گیا تھا، اس پانی سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں. اور میں کیا عرض کروں، علماء موجود ہیں بتاتے بھی شرم سی آتی ہے کہ نستشفی جو ہے باب استفال سے، متکلم کا صیغہ ہے، اور باب استفال جو ہے وہ طلب فعل کے لیے آتا ہے، طلب فعل کے. تو معنی کیا ہوا؟ نستشفی بحال المرضی، ہم اپنے مریضوں کے لیے اس سے شفا طلب کرتے ہیں. کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے،
کرتے ہیں اور کرتے. تو تہجد کے حوالے سے یہ چند مسائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں. آخری ایک دو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تہجد کے حوالے سے، تاکہ ہمارا ذوق جو ہے اس عبادت کے لیے بیدار ہو جائے. سنن ترمذی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تہجد ادا فرماتے ہیں، اور تہجد کا انداز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور پھر رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے، کتنے ہو گئے؟ 11. یہ 11 رکعت جس طرح بخاری کے اندر موجود ہے، جب ام المومنین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت تھے. اس سے مراد جو غیر دن تراویح لیتے ہیں، کسی صورت میں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ تراویح جو ہے وہ رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن تہجد جو ہے وہ رمضان بھی پڑھی جاتی، رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو اس 11 رکعت سے مراد 3 رکعت وتر ہے اور 8 رکعت نماز تہجد ہے. پھر اس میں ایک بڑا ڈرامہ اور شور شرابہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اسی تہجد کو تراویح کہا گیا ہے، رمضان کے علاوہ اسے آپ تہجد کہیں اور رمضان میں اسے تراویح کہیں. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں لفظ اپنے وضع کے اعتبار سے الگ الگ ماخذ کے ساتھ ہیں، الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہیں، الگ الگ کیفیت کے ساتھ ہیں. تہجد کی فرضیت یا تہجد کا لازم ہونا یہ مکہ سے چلا آیا ہے، یہ مکہ سے چلا آیا ہے. دیکھیں نا قرآن نے سورہ بنی اسرائیل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّبْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، محبوب رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیے نافِلَةً لَّكَ، آپ کے لیے نفل کیا گیا. اور رمضان شریف میں جو آپ تراویح پڑھتے ہیں وہ کب آئی ہے؟ وہ ہجرت کے بعد دوسرے سال بدر سے پہلے شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تراویح کا سلسلہ شروع ہوا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما من ذنبک، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اور رمضان میں جناب جو ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کے سابقہ اور مستقبل کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے گئے ہیں. تو ایک تہجد ہے، اس کا لازم ہونا یا اس کا پڑھا جانا یا اس کا مشروع ہونا وہ ہجرت سے پہلے ہو رہا ہے، اور تراویح جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہو رہی ہے. تو مقدم اور مؤخر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک الگ بحث ہے کہ تہجد کے لیے نیند کو ہر عالم نے شرط لکھا ہے اور تراویح کے لیے نیند شرط نہیں ہے، تو ایک کے لیے کنڈیشن موجود ہے ایک میں کنڈیشن نہیں ہے، تو دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا ایک بات کو نبھانے کے لیے ان کے لیے 100 دروازے کھل جاتے ہیں کہ کہاں کہاں سے بات پوری کی جائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کو ادا فرماتے تھے وہ تہجد کی نماز تھی، اور وہ 8 رکعت نماز تہجد تھی اور 3 رکعت نماز وتر تھی. جب یہ بیچارے 11 پر آتے ہیں تو پھر ان کو تکلف کر کے وتر کو 1 کی بجائے 3 کہنا پڑتا ہے. پھر کہتے ہیں ہاں وہ 3 تو ابا، میں نے کہا 8 کو 11 سے کیسے ملاؤ گے؟ کہتے ہیں جناب ایسا تو نہیں تھا کہ 10 رکعت حضور پڑھتے تھے اور 1 رکعت وتر تھی، بلکہ ام المومنین نے خود بیان فرما دیا اس کو 8، آپ جناب جو ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں 3 وتر پڑھتے ہیں. تو کہتے نہیں کبھی کبھار جو ہے کہ 1 رکعت وتر کو 3 بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے کہ جناب وتر پھر 1 ہی ہوتی 3 نہیں ہوتی ہے؟ تو اس حدیث کو ماننے میں ان کے کئی استدلال خود اپنے طریقے سے باطل ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو احناف نے اس حدیث کی تفہیم کو بیان فرمایا ہے کہ 8 رکعت وہ تہجد کے ہیں اور 3 رکعت وتر کے ہیں. 8 اور 3 کتنے ہوئے؟ 11. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہمارا وقت بالکل قلیل رہ گیا ہے، میں یہ بات ضرور عرض کر دوں گا عشق محبت کے لیے کہ میرا دین عنبر وارسی با خدا ہے عشق محمدی، اس کے بغیر تو نہ ہمارا ایمان مقبول ہے نہ سونا مقبول ہے نہ جاگنا مقبول ہے. یہاں پر میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ تقاضا بشری کے اعتبار سے آپ سو جائیں تو سو جائیں تو سو جائیں اور آنکھ جناب جو کہ فجر کے وقت کھلے تو تہجد تو گئی، اور تہجد تو گئی گئی ہے وتر گئی. سرکار نے فرمایا عائشہ سے کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کی یہ ایک روایت بالمعنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، متن سے ہٹ کر ایک اس کا تفہیمی معنی. اس کی وجہ جب میری ماں نے پوچھی کہ حضور یہ کیوں ہے تو سرکار نے فرمایا اے نایا تنا مانے ولا یا نام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی میرا دل جاگ رہا ہوتا. ادھر آپ نسیم الریاض کو دیکھیں، آپ یہ جو شفا کی شرح ہے، علامہ شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں کہ یہ بشر کیسا ہو سکتا ہے؟ بشر تو وہ ہے جس کی آنکھیں بھی سوئیں تو دل بھی سوئیں، یعنی جب آنکھ سوئی تو بالکل غافل. مولوی صاحب کی چارپائی اٹھا کے مدرسے سے لے جا کر بیچ چوراہے پر رکھ دیں آپ تو کیا پتا چل سکتا ہے کہ جناب یہ، ان کو کیا پتا چلے گا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے. فرما اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہرہ بشری و باطنہ ملکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر کو بشریت کے مثل بنایا گیا ہے اور آپ کے باطن کو فرشتوں کے نورانی سے زیادہ اعلیٰ کیا گیا ہے. اس لیے کہ عوارض بشریہ میں سے سونا ہے اور فرشتوں میں نیند نہیں ہوتی، تو آپ کا باطن جو ہے وہ فرشتوں کی
طرح ایک اعلیٰ باطن ہے اور آپ کا ظاہر جو ہے وہ بشر کی طرح ہے، تو بشر کے عوارض میں سو جانا ہے اور ملائک کے اندر یہ ہے کہ جاگنا ہے، اس لیے آپ کا باطن جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور ظاہر جو ہے وہ سو رہا ہے. لیکن اس میں آپ لیلۃ التاریس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، خیبر سے لوٹتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز چلی گئی. جب مزاج یہ تھا تو وہ فجر کی نماز کیوں گئی؟ ابھی میں کہتے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز چلی گئی، تو میں نے کہا بخاری کا یہ مسئلہ تو پہلے حل کریں آپ کہ وہ جو فرض نماز چلی گئی تو فرض نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی اور وتر کے لیے آنکھ کھل رہی ہے. نہیں سمجھے آپ، فجر کی نماز چلی گئی جو بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب خیبر سے لوٹے تو جنگ خیبر کے بعد بہت زیادہ تھکن حضور کے جسم پر، تقاضا بشری کے اعتبار، سارے صحابہ سو گئے. حضرت بلال کو کھڑا کر دیا کہ جناب آپ فجر کا ملاحظہ کیجئے، فجر جب نظر آ جائے تو آپ لوگوں کو اٹھا دیجئے گا. حضرت بلال بھی سو گئے. سورج جناب سر پر آیا، حضرت ابوبکر بیدار ہوئے، سب سے پہلے مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابوبکر بیدار ہوئے، فاروق اعظم کو اٹھایا، کسی کو ضرورت نہیں کہ حضور کے جسم کو ہاتھ لگائے. سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں. صحابہ جانتے ہیں نا کہ ہر کیفیت حضور کی جو ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ حضور امام الانبیاء ہیں، امام المعصومین ہیں، آپ کا سونا بھی عبادت ہے. ہر معاملہ حکمت پر مبنی، دور کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور پھر ایک لمبا واقعہ فرمایا، یہاں نہیں، یہاں سے اٹھو، آگے جا کر ہم نماز پڑھیں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ علم غیب کی یا حضور کے استحضار علم کی نفی نہیں، بلکہ یہ تو شانے ہیں. حضرت ابوبکر تو یہ فرماتے کہ حضور وہ جو آپ نے چار کی بجائے پانچ رکاتے جو ظہر میں پڑھا دی تھی، فرمایا ہاں وہ مجھے نسیان ہو گیا تھا، تو فرمایا حضور اس نسیان والی ایک رکعت کا اجر مجھے دے دیجیے آپ، کیونکہ میرا اور آپ کا بھولنا دنیا کی غرض میں ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا بھول جانا یہ بھی رب کی محبت میں اور اس کے استغراق میں ہوتا ہے. تو وہاں پر بھول کا وہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو ہماری بھول کا تصور ہوتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین جب آپ کو چاہتا ہے تو بیدار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے تو آپ کو سلاتا ہے. اس لیے وہ موتا امام مالک کی حدیث، حضور فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلا دیا جاتا ہے اس لیے کہ تمہارے لیے سنت قائم ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. جامع ترمذی شریف کی حدیث سنیے، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بالکل ابتدائی ہے، اور رقم الاحادیث کا جو سلسلہ چلا اس حوالے سے میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں. 1149 کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رات کو قیام کو لازم رکھو. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ تم سے پہلے صالحین کا یہی طریقہ تھا. رات کی نماز کو لازم رکھو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے قریب، تمہارے قرب کا ذریعہ ہے، اور تمہارے گناہوں کے مٹنے کا یہ سبب ہے، اور تمہارے گناہوں سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ تم راتوں کو اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت بھی پڑھو تو اللہ رب العالمین تمہارے پہاڑ جیسے گناہ کو معاف فرمائے گا. مسند احمد میں تہجد کی فضیلت پر ایک روایت آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے. اب ہنسنے کا لفظ یہ بھی متشابہ حق میں سے، کیونکہ ہنسنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے جس طرح ہم ہنس رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے بہت راضی ہوتا ہے. تین شخصیات سے، اور یہ الفاظ کئی حدیث کے اندر آئے ہیں، جیسے مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر ہے، وہ جو آخری آدمی جنت میں چلا گیا تھا، پہلے وہ کھسکتا تھا یا اللہ آگے چلے جاؤں جہنم سے نکل جاؤں، اللہ نے فرمایا کہ تیرا کہنا مانوں گا تو پھر تو کچھ مانے گا. کہا یا اللہ جب سب بخش دیے گئے تو میں کیا کنارے پر نہیں بیٹھ سکتا؟ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بٹھا دو. پھر اس کو آگے ایک درخت نظر آیا اور درخت کے ساتھ پانی کا چشمہ نظر آیا، اس نے کہا یا اللہ قریب چلے جاؤں، اس کے سائے میں چلے جاؤں اور پانی پی لوں. اللہ نے فرمایا تو آدم کی اولاد ہے، تیری ایک بات مان لی جائے تو پھر دوسری چیز کا تو تقاضا کرتا. آدم کی اولاد سے مراد حضرت آدم کا مزاج نہیں، انسانوں کے اندر یہ فطرت رکھی گئی. آدم کی اولاد سے مراد وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، ورنہ حضرات انبیاء کی طرف یہ بات کرنا منسوب نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر تو قصدن ارادتن یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب سنیے آپ، اس نے عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ سے اتنے لوگوں نے فیض اٹھایا، مجھے آگے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اس درخت کے سائے میں چلے جانا اور پانی کے چشمے سے کچھ دو گھونٹ پینا، یہ تیری قدرت کو گوارا نہیں. اللہ رب العالمین کا رحمت کا دریا جوش میں آیا، اس کی عاجزی قبول کر دی گی. فرمایا قریب کرو. جب وہ قریب ہوا تو اب اس کو جنت کے دروازے نظر آ گئے اور دیواریں نظر آئی، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس سے پہلے اور اس کو نغمات نظر آئے اور نغمات سنائے گئے. وہ جو سن رہا ہے کہ جنت کے اندر جو نغمے پڑ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ کہتا کہ یا اللہ میں اندر جاؤں، تو اللہ نے فرمایا جنت میں جانا تجھے، جنت میں تجھے جانا ہے. تو بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو ذرا کھسکنے پر ڈانٹ پلائی جا رہی تھی، اب خود کہا جا رہا ہے کہ اندر جانا ہے. اس نے کہا جانا ہے، تو فرمایا بھیج دو اس کو. جب بھیج دیا گیا تو اس نے جب جنت میں وہ داخل ہوا، اس سے پوچھا گیا کہ بتا دنیا میں تیرا گھر کتنا تھا؟ اس نے کہا جی اتنا سی تھا. اللہ نے فرمایا دنیا کتنی بڑی تھی؟ کہا مولا وہ تو میرے حد حساب سے زیادہ تھی. فرمایا اس سے بڑی زمین اگر تجھے جنت میں دے دے. یہ سب سے آخر میں جو جنت میں جا رہا ہے حضور کا امتی, اس کی یہ شان ہے. تو صدیق اکبر کی شان ان کے محل کا کون اندازہ کر سکتا, فاروق اعظم کی قدر و قیمت کا کون اندازہ کر سکتا, مولا مرتضیٰ کی قدر و قیمت. اور جہاں میرے آقا جلوہ گر ہوں گے اللہ اکبر, اس کی وسعت و فسعت انسان کے ذہن سے ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کیجئے. تو جب وہ بندہ اندر داخل ہوتا ہے تو واقعی میں جب دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میرے لیے جنت میں مل گئی ہے تو وہ بھوکلا جاتا ہے اور ناچنا شروع کر دیتا ہے, خوشی سے ناچنا شروع کر دیتا ہے. اور اس سے پہلے جب وہ کہتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس سے فرماتا ہے کہ جنت میں جانا ہے اور اتنی بڑی زمین بھی میں تجھے دوں گا, تو اس کے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے ابھی ذرا سے اتنا چار فٹ ہلنے پر اتنا ڈانٹا جا رہا تھا اور اتنی بڑی زمین دی جا رہی ہے, تو وہ اپنی جذباتیت میں کہتا ہے یا اللہ تو رب العالمین ہے, تو مجھ سے مذاق نہ فرما. اللہ فرماتا مذاق نہیں کرتے, مسلم شریف میں استہزاء نہیں کرتا, مذاق نہیں کرتے. فرما تو چلے جا کر دیکھ لے. جب وہ داخل ہوتا ہے جنت کے اندر تو اتنا بڑا مہر اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ رقص کرنا شروع کرتا ہے, وہ ناچتا ہے. اور شفاء السقام کے اندر شیخ الاسلام علامہ تقی الدین سبکی اس کا ابتدائی جملہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار مصلی پر بیٹھ کر ایک دفعہ مسکرا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تھا ممن ضحک یا رسول اللہ, حضور آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو یہ مسلم شریف کا دوسرا جملہ اس کے ساتھ جوڑیے کہ سرکار کی مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب ناچ رہا تھا جنت کے اندر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دہک تو من دہک رب العالمین, رب اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا اور میں رب کو دیکھ کر ہنس رہا تھا. یعنی اس کو یوں سمجھیے, رب اس کو دیکھ کر دہک فرما رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر دہک کر رہا تھا. اور اسی مسلم شریف میں موجود ہے جب کوفے میں حضرت عبداللہ مسعود نے یہ حدیث لکھوائی اور یہ حدیث کو ختم کیا تو شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر مسکرانے لگے, تو شاگردوں نے سمجھا نہیں تو فرما مجھ سے پوچھو نا کہ میں کیوں ہنسا. تو میں کہا مما دہک یا استاذی, آپ کیوں ہنسے؟ تو فرما میں نے بھی حضور سے یہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کیوں ہنسے. تو صحابہ کے انداز ہے ہر اداؤں کے, حضور میں نے بھی پوچھا تھا حضور آپ کیوں ہنسے؟ تو سرکار نے فرما میں اس لیے ہنسا کہ رب اس کو دیکھ کر ہنسا, میں رب کو دیکھ کر ہنسا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کو دیکھ کر ہنسا, اب تم مجھے دیکھ کر ہنسو صلی اللہ تعالی وسلم. تو یہ متشابہات میں, یعنی انتہائی رب کریم راضی ہوتا ہے ان تین شخصوں سے. یہ گفتگو میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں اور آگے انشاءاللہ پھر جو سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے اس کی ہم تشریح کریں گے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے, یعنی بہت زیادہ ان سے راضی ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو رات کو اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے, سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں بھی یہ شرف مرحمت فرمائے. فرما دوسرے وہ لوگ جو نمازوں کی صف بندی کا بڑا خیال رکھتے ہیں, نمازوں کی صف بندی کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل والا ان سے بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ اس نماز کی صف بندی کے اندر ایک جہاد کا تصور بھی ہے, اتحاد کا تصور بھی ہے, اخوت کا تصور بھی ہے, ڈسپلین بھی اس کے اندر ہے. اور یہ بھی بتانا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں جو بزرگ برتر ہے, کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, اگر بزرگ برتر ہے تقوی کی وجہ سے. وہ کس کی وجہ سے بولیے؟ وہ تقوی کی وجہ سے. فرمایا رب اس سے راضی ہوتا ہے کہ جو رات کو اٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے اور نماز کے لیے صفوں کو درست کرتا ہے. تیسرا وہ کہ جب دین کا دشمن سامنے آئے تو وہ ڈرپوک بن کے بھاگتا نہیں بلکہ دشمنوں کے مقابلے میں صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. کہ ان الذین, کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ انہم بنیان مرسوس, کہ جو رب کے دشمنوں کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا, کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ اپنی صفوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ایسی مضبوط کرتے ہیں جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار, آگے پیچھے کچھ نہیں, بلکہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر جسم کے اوپر ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہ نظریں ادھر ادھر جاتی ہے, نہ جسم کے اندر کوئی لرزہ طاری ہوتا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے, کامیابی کا سہرا لے گئے وہ مومنین جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع کو رکھا اور خضوع کو رکھا. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ مختصر سی گفتگو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا یہ جو ٹوٹے پوٹے کلمات ہم نے ذکر کیے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے, آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, جو علماء کاملین تشریف لائیں اللہ رب العالمین تمام کی حاضری کو مستجاب و مقبول فرمائے. یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی جانب سے اپنی بارگاہ مستجاب و مقبول فرمائے. اس نشست کو اللہ رب العالمین ہماری تراویح, ہماری تہجد, ہماری نمازیں جو بھی ادا کی ہیں یقیناً واللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور خوف میں ادا کی گئی ہیں۔ مولا کریم جس جس کی نیتیں مقبول، جس جس کی نمازیں مقبول، جن جن کے روزے مقبول، ان کے صدقے مولا کریم ہم تمام کی نمازوں اور روزوں کو مقبول فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ آئیے دعا کو اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجمع کو جمع کر کے ایک بڑے رقت انگیز انداز میں سرکار نے مبارک کلمات کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ ملتجی ہوئے مناجات کی ہے، اور ایک انسان کمزور ہوتا ہے، اپنی نیتوں کو مجتمع کرتا ہے لیکن اس کی نیت مجتمع اور پائیدار نہیں ہو پاتی، منتشر ہو جاتی ہے، اپنی کمزوری کا بندہ رب کریم کی بارگاہ میں اعتراف کرے، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کریں اور لوگوں کی شر سے بچنے کا اعتراف کریں۔ اسباب اس کے پاس مختصر ہوتے ہیں، زندگی کے لمحات اس کے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے اس کی تاثیر حقیقی کا ملتجی ہو اور رب کریم سے کہے کہ یا اللہ تو ہی قوی ہے، تو ہی امین ہے، تو ہی حفیظ ہے اور میں ناتواں ہوں۔ اللہم انی اسألوک ضعف قوتی، اللہم انی اسألوک ضعف قوتی۔ وہ مبارک منظر آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے اور ایک بہت بڑی قوت مسلمانوں کے سر پر ان کو کچلنے کے لیے کھڑی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جملے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہماری امداد اور عیانت فرما۔ مولا کریم اللہم انی اسألوک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین انت رب المستضعفین انت رب المستضعفین انت ربی یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔